الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الانام وسيدي حبيب الله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى باحمد فيا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم بزرگوں اور دوستوں, دنیا میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو نظر آتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو نظر نہیں آتی. جو چیزیں نظر آتی ہیں ان چیزوں کو انسان تسلیم کرتا ہے دیکھنے کے بعد, اور جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں ان چیزوں کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا تعلق خبر کے ساتھ ہے. خبر کے معنی بتانے والا جب بتائے اس کے بعد سننے والا فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے یہ ماننا ہے یا نہیں. دنیا میں جو چیزیں نظر نہیں آتی ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات, جس کو اس دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا. کسی کو خواب میں اللہ تعالیٰ شانہ کی زیارت ہوئی ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ خواب میں زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں, لیکن بہرحال کھلی آنکھوں میں اس دنیا میں خدا کو دیکھنا ممکن نہیں. پر اللہ کی ذات کو جو نظر آنے والی نہیں ہے اس کو ماننا چاہیے یا نہیں؟ جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کو ہم مانتے ہیں دیکھنے کے بعد, جن چیزوں کی آواز سنائی دیتی ہے ان چیزوں کو ہم مانتے ہیں جب اس کی آواز سنائی دے, جن چیزوں کو انسان چھو کر کے معلوم کرتا ہے ان چیزوں کو آدمی چھو لیتا ہے تو معلوم کر لیتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے. چھو کر مانے جانے والی چیزوں کو چھو کر مانتا ہے, چکھنے والی چیزوں کو آدمی چکھ کر کے مانتا ہے, دیکھنے والی چیزوں کو انسان دیکھ کر کے مانتا ہے. لیکن جو چیز نہ چکھی جا سکے, نہ چھوئی جا سکے, نہ دیکھی جا سکے, نہ اس کی آواز سنی جا سکے, اس چیز کو انسان کیسے مانے گا؟ لیکن دنیا میں ان چیزوں کو ماننے کا بھی اصول موجود ہے. اصول کیا ہے؟ اصول ہے اس چیز کے ماہر جب یہ کہیں گے کہ یہ چیز ہے تو سننے والا اس وقت یہ نہیں کہتا کہ مجھے پہلے دکھائیے بعد میں مانوں گا, بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کہنے والا چونکہ قابل اعتماد ہے اس لیے میں اس کو مان لیتا ہوں. ایک آدمی کو تکلیف ہو گئی, اس تکلیف کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, معالج نے یہ کہا کہ لگتا ہے تم کو پتھری ہو گئی, پھر ہر یہ دوائی کھاؤ اور ساتھ میں فلاں فلاں ٹیسٹ کر کے لاؤ. اب یہ شخص جب وہ ٹیسٹ کر کے لاتا ہے تو اس میں دکھایا گیا اسے کہ صاحب آپ کو پتھری ہے. ٹیسٹ کرنے والے نے پیشاب کے چند قطرے لیے اور ان کو اپنے اصول کے مطابق اس نے ٹیسٹ کیا اور اس نے کہا صاحب پتھری ہے. معالج کے پاس رپورٹ آئی, اس نے کہا کہ پتھری تو ہے مگر یہ پتہ نہیں چل رہا ہے یہ کتنی بڑی ہے, لہٰذا تم الٹرا ساؤنڈ کر کے لاؤ. اب وہ الٹرا ساؤنڈ کر کے لاتا ہے, اس نے بھی باہر سے چیک کیا, چیک کرنے کے بعد پھر اس نے کہا ہاں صاحب پتھری ہے اور اتنے ایم ایم ہے. اب ڈاکٹر نے پتھری کو دیکھا نہیں, پیشاب ٹیسٹ کرنے والے نے پتھری کو خود دیکھا نہیں, الٹرا ساؤنڈ کرنے والے نے بھی پتھری کو دیکھا نہیں, اور یہ تینوں بغیر دیکھے اپنے تجربات یا اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتھری ہے. یہ جو پیشنٹ ہے, یہ جو بیمار ہے, اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں پتھری کا پیشنٹ ہوں, حالانکہ دیکھا اس نے بھی نہیں. اب جب اس سے پوچھا جائے گا بھائی آپ نے کیسے مان لیا کہ آپ پتھری والے ہو, تو جواب کہے گا وہ قابل اعتماد ڈاکٹر کی بات یہی ہے, ٹیسٹ کرنے والوں نے بھی یہی رپورٹ دی, الٹرا ساؤنڈ کرنے والوں نے بھی یہی رپورٹ دی, تین ماہروں کے کہنے کے بنا پر میں نظر نہ آنے والی چیز کو مان رہا تھا. ایک انسان کو تکلیف ہوئی, ڈاکٹر نے کہا لگتا ہے تم کو شوگر ہو گیا, ٹیسٹ کر کے لاؤ. اس نے خون کے چند قطرے دیے, وہاں سے انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کو شوگر کا عارضہ ہو گیا ہے اور شوگر کا لیول یہ ہے. صرف ایک انسان کے کہنے پر یہ مان لیتا ہے کہ میں شوگر کا پیشنٹ بن گیا, حالانکہ اس نے اپنی باڈی کو کھول کر نہیں دیکھا, دیکھنا ممکن بھی نہیں. اگر وہ کھول کر دیکھے گا تو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ یہ کھانڈ کا ٹھیلا کہاں پر رکھا ہوا ہے جس کی لیول بڑھ گئی ہے, لیکن یہ آدمی مان لیتا ہے کیونکہ بولنے والے ماہر ہیں. تو دنیا میں فارمولا یہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس چیز کو انسان مان لیتا ہے ماہرین کے کہنے پر. بس یہی فارمولا ہے کہ اللہ کی ذات اس دنیا میں نظر آنے والی نہیں ہے, اس اللہ کی ذات کو ماننا یا نہ ماننا ان ماہرین کے سے پوچھا جائے گا جن کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اور رابطہ ہے. ان ماہرین کو کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. ان نبیوں نے کہا کہ خدا کی ذات ہے. اب اگر انسان یہ سوچے گا جب تک میں دیکھوں گا نہیں تب تک میں نہیں مانوں گا, تو یہ نظر آنے والی چیز دنیا میں نہیں ہے, نہ یہ ممکن ہے. یا تو ایک ہی راستہ ہے, ان ماہرین کی بات کو مانو تو بنے گا ایمان, اور اگر تم مطالبہ کرو گے کہ پہلے مجھے دکھایا جائے, اب اگر تو دکھائے جانے والی چیز نہیں ہے, اور اگر بالفرض اللہ کی ذات دیکھی بھی جاتی دنیا میں اور دیکھنے کے بعد اگر انسان مان لیتا تو وہ ایمان بنتا ہی نہیں. اس لیے قیامت کے دن جب انسان اللہ کی ذات کو دیکھیں گے اور یقیناً دیکھیں گے, کیونکہ حدیث موجود ہے, اور ایک نہیں بہت ساری حدیثیں ہیں بخاری شریف میں, مسلم شریف میں, جتنی حدیث کی بڑی اور اہم کتابیں ہیں تقریباً ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن تمام انسان اللہ کی ذات کو دیکھیں گے. صحابہ نے سوال بھی کیا, یا رسول اللہ کیا ہم اللہ تعالیٰ شانوں کو دیکھیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا کہ ٹھیک دوپہر کو جب آسمان میں بادل بھی نہ ہوں تم کو اللہ کو دیکھنے میں کوئی مشکل آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی مشکل نہیں آتی. پھر فرمایا چودھویں رات کا چاند, آسمان کھلا ہوا, بادل بھی نہیں ہے, کیا تم کو اس چاند کے دیکھنے میں کوئی مشکل آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا کذالک ترون ربکم, اسی طرح سے تم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو. اس وقت رب کی شکل کیا ہوگی یہ حدیث میں نہیں ہے. جب چونکہ حدیث میں نہیں ہے اس لیے ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس شکل میں نظر آئیں گے, وہ ہمارا اپنا اضافہ ہوگا اور اللہ کی ذات کے بارے میں اپنی ذہن کا اضافہ نہیں کر سکتے. تو گویا قیامت کے دن بندے دیکھیں گے اللہ کی ذات کو, مگر اس دیکھنے کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم ایمان والے بن گئے. ایمان نام ہے اس دنیا میں بغیر دیکھے مان لینا, وہ بھی نبیوں کے کہنے پر, یہ بنتا ہے ایمان. اب جب ہم اللہ کی ذات کو مان لیا تب ساتھ میں یہ بھی سوال ہے کیا ماننا ہے اسے؟ جواب آئے گا اس کو ماننا ہے وہ خالق ہے, اس کو ماننا ہے کہ وہ اس کائنات کا مالک ہے, اس کو ماننا ہے کہ اسی نے ہم کو پیدا کیا, یہ ماننا ہے کہ کائنات کا سارا نظام اسی کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے, یہ ماننا ہے کہ اس کو ہر چیز پر قدرت ہے اور جو وہ چاہے گا سو ہوگا, چاہے دنیا کے اسباب اور وسائل اس کے خلاف کیوں نہ ہوں. اسباب اور وسائل اس کے لیے کچھ نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا والے کہیں گے یہ بیمار لا علاج ہے, مگر اللہ تعالیٰ شانہ کے نظر میں کہ طاقت کے سامنے کوئی چیز لا علاج نہیں, کوئی بیمار لا علاج نہیں. جو کام دنیا کے انسانوں کی نظروں میں نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ شانہ چاہیں گے تو وہ ہو جائے گا, اور جس کام کو چاہیں گے دنیا والے ہو جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ شانہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں جب ہم نے مان لی اللہ کی ذات کے بارے میں کہ وہ اللہ ایک ہے, اکیلا ہے, اکیلے نے کائنات بنائی, کسی سے مشورہ نہیں, کسی کی مدد نہیں, کسی سے پوچھا نہیں, اس کو کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کو کسی کے سامنے جواب دہی بھی نہیں ہے, ان تمام باتوں کو مان لینا اور وہ بھی نبیوں کے کہنے پر مان لینا, اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں, نبیوں کے کہنے پر مان لینا, اسی کا نام ہے ایمان. اب جب اللہ کی ذات پر ایمان آ گیا, کیونکہ کہنے والی جماعت نبیوں کی اس کائنات کی سب سے سچی جماعت ہے, اور وہ سارے نبی الگ الگ, زبانیں ان کی الگ الگ, ان کے آپس میں کہیں ملاقات بھی نہیں ہوئی, ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہم دنیا میں جائیں گے تو ایک ہی بات سارے کہیں گے, نہیں, ان کے آپس میں کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی, کوئی مشورہ بھی نہیں ہوا, کوئی ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوا کہ صاحب ہم جا کر دنیا میں ایک ہی بات کہیں گے, نہیں, ہر نبی ایک ہی بات کہتا تھا, اللہ کی ذات کا تعارف کراتا تو ایک ہی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ دنیا میں حساب پڑھانے والا یہاں ہوگا وہ بھی وہی حساب پڑھائے گا, دنیا کے دوسرے کسی ملک میں ہوگا فارمولا وہی ہے, دو اور دو جب جمع ہوتے ہیں تو چار بنتے ہیں, یہ دو دو چار یہ دنیا کا فارمولا ہے, جہاں بھی حساب پڑھانے والا کوئی ہوگا وہ یہی کہے گا. ٹھیک اسی طرح حقیقت چونکہ ایک ہے,
بولنے والے سارے وہی بولیں گے, چاہے ان کی آپس میں کہیں میٹنگ نہ بھی ہوئی ہو. ٹھیک اسی طرح سے اللہ کی ذات کی حقیقت چونکہ ایک ہے, اس لیے بولنے والے ایک ہی بات بتا رہے ہیں اور سب ایک ہی قسم کی بات بتاتے ہیں. اللہ کی ذات کا تعارف جب نبیوں نے کرایا تو کسی نبی کی بات دوسری کسی نبی سے نہیں ٹکرائے, کیونکہ سورس پیچھے سے ان کے پاس ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی. اب جب اللہ کی ذات کو مانا تو اللہ تعالیٰ شان ساتھ میں کہتے ہیں میں اپنا قاصد بھیجوں گا, اس کا مجھ سے بھی رابطہ ہوگا اور تم جیسا انسان ہوگا. جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے اس کو بھی بھوک لگے گی, جیسے تمہیں کھانے کی ضرورت ہے اس کو بھی کھانے کی ضرورت ہوگی, جیسے تمہیں طرح طرح کی حالات پیش آتے ہیں اس کو بھی وہ حالات پیش آئیں گے. اس اعتبار سے تو تم جیسا ہے, لیکن دوسرے اعتبار سے اس کا تعلق مجھ سے ہے. انسانوں کے اندر جو کمیاں, جو خامیاں, جو اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں, ان تمام خامیوں اور کمیوں سے وہ پاک ہوگا. اس کو نہ جسمانی ڈیفیکٹ ہوگا, نہ اخلاقی ڈیفیکٹ ہوگا, نہ ذہنی کمزوری ہوگی, وہ بالکل فٹ اور مکمل ہوگا. اسی لیے ہر نبی بچپن سے لے کر کے دنیا سے رخصت ہونے تک معصوم ہوتا ہے, اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. تو اب اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں کہ جب تم نے مجھے مان لیا, اب میری بات یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے تمہارے لیے قاصد بھیجوں گا, وہ تمہیں رہبری کریں گے. یہ جو میں قاصد بھیجوں گا ہر قوم کے لیے الگ ہوگا, ہر جماعت کے لیے الگ ہوگا, اور اخیر میں ایک بڑا والا قاصد آئے گا جو ساری دنیا کے لیے اکیلا ہوگا, اس کا نام ہے محمد الرسول. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا کے انسانوں کو کہتے تھے مجھے اللہ کے نبی مانو, ایسے ہی خود ان پر بھی لازم تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی مانیں. یعنی جیسے ہم حضور کی ذات پر ایمان لاتے ہیں, خود حضور کی ذات پر بھی یہ لازم تھا کہ وہ اپنے اوپر ایمان لائیں. کیا جو قرآن کریم میں ہے آمن الرسول ایمان لایا نبی نبی, اس کے معنی یہ نہیں کہ صرف ہم سے مطالبہ ہے کہ مجھے مانو. ہم سے مطالبے سے پہلے وہ اپنے آپ کو خود مانتے ہیں. ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا علمی سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد, تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود پڑھتے تھے؟ اگر وہ پڑھتے تھے تو کس پر؟ تو جواب آتا تھا ہاں حضور بھی درود پڑھتے تھے اور محمد ابن عبداللہ درود پڑھتا تھا محمد الرسول اللہ. یہ دو حیثیتیں الگ الگ ہیں, ایک ہے عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہے اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ کا بیٹا اللہ کے رسول پہ درود بھیجتا ہے, بیک وقت ذات ایک ہے, حیثیتیں دو ہیں. اس حیثیت سے میں درود بھیجتا ہوں اس دوسری حیثیت پر جیسے جس حیثیت سے میں اللہ کا نبی ہوں. ایک شخص سکول میں ٹیچر ہے, اس کا بیٹا بھی کلاس میں ہے, تو اس بیٹے کے ساتھ اس کی دو حیثیتیں ہیں, یہ اس کا باپ بھی ہے اور اس کا استاد بھی ہے. استاد ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں, اور باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. استاد ہونے کی حیثیت سے وہ کلاس بھی لے گا اور پڑھائے گا, اور باپ ہونے کی حیثیت سے بچے کی فیس بھی دے گا. تو بیک وقت دو حیثیتیں ہو گئی. اسی طرح سے حضور کی ذات اقدس کے اندر دو حیثیتیں ہیں, ایک حیثیت ہے حضور کا نبی, حضور کا عبداللہ کا بیٹا ہونا, اور ایک حیثیت ہے حضور کا نبی ہونا. اس لیے قرآن نے کہا آمن رسول, رسول ایمان لاتا ہے, اور اسی کا ہم سے بھی مطالبہ ہے. اب جب ہم سے مطالبہ ہے کہ نبی کو مانو, تو کیا ماننا ہے نبی کو؟ کیا ہم یہ مانیں کہ کائنات کا مالک حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیا نہیں. کیا یہ ماننا ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دین سے باہر رہیں اور ہم سے کہیں تم دین پر چلو؟ کہ نہیں, یہ بھی نہیں. پھر ماننا ہے عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ نے اس کو نبی بنایا, پھر وہ تمام گناہوں سے معصوم تھے, ان پر وحی نازل ہوتی تھی, ان کے ذریعے سے جو انسانوں کو پیغام ملا وہ حق ہے, حضور کی عظمت, ان کی محبت, ان کا مقام, ان تمام چیزوں کو مان لینے کا, اس تمام چیزوں کو ماننے کے معنی ہے نبی پر ایمان لانا. اس کے بعد پھر نبی پر ایمان لانے کے دو درجے ہیں, اور وہی اصل میں نقطہ سمجھنا ہے. ایک ہے نبی کی ذات کو ماننا, اور ایک ہے نبی کی بات کو ماننا. اگر کسی نے ذات کو تو مانا لیکن حضور کی بات کو نہیں مانا, تو ایمان کو کامل نہیں بنے گا. اور اگر کسی نے نبی کی بات کو تو مانا لیکن ان کی ذات کو نہیں مانا, تب بھی ایمان کامل نہیں بنے گا. یہ بھی ماننا ضروری ہے اور یہ بھی ماننا ضروری ہے. ذات اقدس کو بھی ماننا ہے اور ان کی بات کو بھی ماننا ہے. اس بات کے ماننے میں رکاوٹیں آتی ہیں, کبھی اپنا نفس, کبھی اپنی چاہت, کبھی ماحول, کبھی مفاد, کبھی شیطان کے اثرات, یہ رکاوٹ بنتے ہیں کہ ہم نبی کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مان سکتے. اس کا جواب آئے گا کہ ایمان ناقص ہے, اور ناقص ہوتے ہوتے کبھی خطرہ اس بات کا ہے کہ ایمان ختم ہی ہو جاتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھیے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے صحابیات میں سے ایک صحابیہ کا نام ہے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک خاتون ہے اور ایک خاندان کے ہیں نوکرانی ہے یا کہ یہ باندھی ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان مالکوں کو جن کی وہ باندھی تھی ان سے یہ کہا کہ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر تم اتنی رقم ہم کو لا کر کے دو گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ یہ بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کیا کہ حضرت مجھے آزاد ہونا ہے، نکاح میرا ہوا ہے اور جس شخص کے ساتھ میرا نکاح ہوا اس کا نام تھا مغیث۔ بخاری شریف میں کئی جگہوں پر یہ واقعہ موجود ہے، بریرہ کا نکاح مغیث کے ساتھ ہوا ہے لیکن ادھر سے وہ باندھی ہے، ادھر سے اس کا شوہر ہے، ادھر سے اس کے مالک ہیں، یہ آزاد ہونا چاہتی ہے اور آزاد ہونے کے لیے اس کو رقم بھرنی ہے اور رقم بھرنے کے لیے وہ مدد لے رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں مدد تو نہیں کروں گی، اب تمہیں دوسرا طریقہ ایک بتاتی ہوں، میں تم کو وہاں سے خرید لوں گی، اس کے بعد تم میری باندھی بنو گی اور میری باندھی بننے کے بعد پھر میں تم کو آزاد کر دوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ویسے بھی آزاد ہونا ہے، اگر آپ اسی طرح سے مجھے آزاد کر دیں گے وہ بھی ٹھیک ہے۔ چاچا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ بات کی اور کہا بھائی تمہاری وہ باندھی جس کو تم نے یہ کہا ہے کہ پیسے جمع کر دو اس کے بعد تمہیں آزاد کر دیں گے، میں تم سے دوسرا معاہدہ کرنا چاہتی ہوں، تم اسے بیچ دو، میں اسے خرید لوں گی، خریدنے کے بعد اس کو آزاد کر دوں گی۔ غلام آزاد کرنے کا بہت زیادہ ثواب قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیکی کے کام کو کرنا چاہتی ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے ایک باندھی کو خرید کر آزاد کروں گی، اس لیے ان کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو انہیں اپنی شرطیں وہاں سے بتائی۔ بہرحال اخیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہ مال پیسہ جتنا وہ رقم ان کے ساتھ طے ہوئی رقم ان کو دے دی اور حضرت بریرہ وہاں سے نکل کر حضرت عائشہ کی باندھی بن گئی، حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ اب جب حضرت عائشہ نے آزاد کر دیا تو پہلے تھی یہ باندھی اور تھی مغیث کی بیوی، اب یہ آزاد عورت بن گئی۔ اس آزاد عورت بننے کے بعد پھر اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر کسی اور اگر کوئی عورت باندھی ہونے کی حالت میں کسی کے نکاح میں گئی، یہ اصول ہے کہ اگر کوئی خاتون باندھی تھی، کسی کی ملکیت تھی اور اس شخص نے اس کا نکاح کسی مرد کے ساتھ کر دیا، یہ عورت اگر آزاد ہو جائے گی اس کو اپنا نکاح رکھنے یا توڑ دینے کا اختیار ہے۔ چاچا جب یہ آزاد ہو گئے تو آزاد ہونے کے بعد اس نے کہا میں اپنا نکاح ختم کرتی ہوں، نکاح ہے مغیث کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مغیث کی بڑی چاہت تھی کہ نکاح برقرار رہے، حضرت بریرہ بہت زیادہ ذہین تھی، بہت سمجھدار تھی، بڑی خوبیاں ان کے اندر تھی، حالانکہ تھی باندھی۔ بہرحال حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، طے کر دیا کہ میں اپنا نکاح ختم کرتی ہوں، میں دوسرا کوئی نکاح کروں گی۔ یہ جو مغیث ہے یہ چاہتا تھا کہ نکاح باقی رہے، چاچا حضرت مغیث جو ہیں وہ بڑی منتیں کر رہے ہیں کہ صاحب یہ نکاح باقی رکھیں گے اور اگر تمہیں توڑنا ہی ہے تو دوبارہ جو تمہارا نکاح ہوگا وہ مجھ سے ہی وہ نکاح کرو۔ حضرت بریرہ نے نہیں مانا، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے خیال آنکھوں میں سے آنسو گر رہے تھے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ مغیث بریرہ کے پیچھے پیچھے کیسے چلتا ہے، مگر وہ مان نہیں رہی۔ یہاں تک کہ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا وہ روتا ہوا جاتا تھا ان کے پیچھے پیچھے کہ کسی طرح سے مان لو ہم یہ نکاح باقی رکھیں گے اور میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، لیکن مان لو تم یہ نکاح مجھے رکھنا ہے۔ بریرہ نہیں مانتی تھی۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں آ گئے، کہہ لگے یا رسول اللہ آپ بریرہ سے کہہ دیجئے کہ یہ نکاح باقی رکھیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، بلایا بریرہ کو تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا مغیث اتنا چاہتا ہے کہ نکاح باقی رہے اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ نکاح باقی رکھو۔ اب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت مجھے نکاح نہیں رکھنا ہے، لیکن یہ آپ جو فرما رہے ہیں یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا حکم نہیں سفارش ہے، حکم نہیں ہے سفارش ہے۔ اس نے کہا اگر آپ کا حکم ہے پھر تمہیں مان لوں گی، چاہے میرا دل مانے یا نہ مانے، مجھے یہ پسند ہو یا نہ ہو، اگر آپ کا حکم ہے مجھے ماننا ہے اس وقت میری نفس کی چاہت کچھ نہیں، پھر میری اپنی تمنا کچھ بھی نہیں، میرا دل مانے تب بھی مجھے یہ رکھنا ہے کیونکہ آپ کا حکم ہے، اور اگر میرا دل نہیں مان رہا ہے تو چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے آپ کا حکم مجھے پورا کرنا ہے اگر آپ کا حکم ہے، اور اگر آپ کی سفارش ہے تو مجھے تسلیم نہیں ہے۔ عجیب صورتحال ہے، صحابہ حیران ہو گئے، حضور سفارش کر رہے ہیں اور بریرہ نام کی خاتون مان نہیں رہی ہے۔ چنانچہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ حکم نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ قانون تو بہرحال یہی ہے، قانون یہ ہے کہ تمہیں حق ہے نہ اپنا نکاح باقی رکھو اور تمہیں حق ہے کہ اپنا نکاح توڑ دو، اس لیے میں قانون تو نہیں بدل سکتا، حکم تو نہیں دے سکتا، کیونکہ تمہیں قانونی حق ہے اور وہ قانون ہمارا ہی بنا ہوا ہے، ہاں میں سفارش کرتا ہوں. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول نہیں فرمائی اور نے کہا تو اب یہاں سے سمجھنا ہے ان کی چاہت نہیں ہے کہ یہ نکاح میں باقی رکھوں. حضرت مغیث کے آنسو بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو پا رہے ہیں. وہ ان کے پیچھے پیچھے گلیوں میں پھرتے تھے, گلیوں میں پھرتے تھے, یہ بھی حدیث میں موجود ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہیں. اس کے باوجود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سفارش کی, انہوں نے کہا نہیں مجھے سفارش بھی قبول نہیں, اور ساتھ میں یہ کہتی ہے اگر آپ کا حکم ہے تو پھر مجھے ماننا ہے. بس نبی کی بات کو ماننے کے لیے یہی جذبہ چاہیے کہ میرا جذبہ کہ میری تمنا ذبح ہو جائے, میری چاہت ختم ہو جائے, اگر آپ کا حکم ہے تو مجھے ماننا ہے. اس وقت نہ میری کوئی تمنا ہے, اس وقت نہ میری کوئی چاہت ہے, اس وقت نہ میری مرضی ہے. انسان کی مرضی, انسان کی تمنا ختم ہو جائے گی, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب نبی کا حکم ہے. یہ ہے بات کے ماننے کا مطلب. ایک صحابی ہیں, ان کا نام تھا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معقل بن یسار نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص کے ساتھ کیا. اس شخص نے معقل بن یسار نہیں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کا نکاح ایک شخص کے ساتھ کیا. اتفاق سوئے اتفاق یہ ہوگا کہ ان دونوں کا آپس میں انبن ہو گئی. اس انبن ہونے میں شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی. یہ خاتون اپنے بھائی کے پاس واپس آ گئی. کچھ دنوں کے بعد شوہر کو افسوس ہوا اور اس خاتون کو بھی احساس ہوا کہ شاید مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی, جس کی بنا پر میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے دور ہو گیا, یہاں تک کہ وہ طلاق بھی دے گیا. اب وہ شوہر چاہتا ہے پھر دوبارہ اسے نکاح کریں, اور یہ خاتون بھی تیار ہو گئی کہ ہاں میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کو تیار ہوں. لیکن اس کا جو بھائی تھا معقل بن یسار, اس نے کہا میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا. جس شوہر تمہارے شوہر نے تم کو طلاق دے دی, حالانکہ میں نے اچھی طرح سے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا تھا, مگر اس نے نہیں اس کو باقی رکھا. جب وہ طلاق دے گیا تو اب اگر تمہاری چاہت بھی ہے تب بھی میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا. بہن چاہ رہی ہے کہ ہاں اس کے ساتھ نکاح ہو جائے, شوہر بھی چاہتا ہے نکاح ہو جائے, اور جو وجہیں انبن کی ہیں وہ وجہیں ختم بھی کر رہے ہیں وہ, لیکن اس کے باوجود بھائی نے مانا نہیں. اب جب بھائی نے مانا نہیں تو کیس آ گیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا صورت ہے کہ جی اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور میں نے بڑی خوشی کے ساتھ نکاح کیا تھا, اب یہ پھر کہہ رہی ہے میں اس کے ساتھ نکاح کروں گی, تو میری چاہت بالکل نہیں ہے. چونکہ میری چاہت نہیں ہے اس لیے میں نکاح نہیں ہونے دوں گا. اگر اس کو میری مرضی سے نکاح کرنا ہے تو میری اجازت نہیں ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ شان کا فیصلہ کرے. چاہت نازل ہو گئی وحضا اللہ تب النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور طلاق دینے کے بعد پھر دوبارہ نکاح ہونے کی گنجائش اگر موجود ہو اور وہ شوہر پھر اس عورت سے نکاح کرنا چاہے اور وہ خاتون بھی آمادہ ہو میں نکاح کروں گے تو تم کیوں بھی اس میں رکاوٹ ڈالتے ہو. اس صحابی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کا حکم آ گیا, میری مرضی ہو یا نہ ہو اللہ کا حکم آ گیا, مجھے ماننا ہے, چاہتے میں نکاح کرنے کے لیے تیار. ماننے کے معنی یہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار خاتون اپنے قریبی, ان کا نام تھا زینب. زینب رضی اللہ عنہ حضور کے خاندان کی ہیں اور حضور کا خاندان اس کائنات میں سب سے اونچا خاندان ہے, اور یہ اونچا خاندان حضور کے زمانے میں کافروں کے دور میں بھی تھا. عرب کے لوگ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان قریش کا سب سے معزز خاندان مانتے تھے, زمانے کفر میں بھی, زمانے جاہلیت میں بھی, اور جب اسلام آ گیا تب تو تھا ہی سب سے اونچا خاندان حضور کا. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے خاندان کی خاتون جن کا نام حضرت زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضور کی پھوپھی ذات یا پھوپھی ذات بہن یا خالہ ذات پھوپھی ذات بہن تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک لڑکا تھا, اس لڑکے کا نام تھا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کا اپنا بیٹا نہیں تھا, لیکن یہ عجیب و غریب صورت حال پہ حضور کے پاس پہنچ گیا تھا. صورت حال کیا تھی اس کی, وہ اپنی ماں کے ساتھ کہیں جنگل میں تھا, وہاں کچھ ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا اور یہ بچہ چھین لیا, اور بچہ چھیننے کے بعد انہوں نے مکہ میں آ کر کے اپنا سامان بھی بیچا اور اس بچے کو بھی فروخت کر دیا. اس بچے کو خریدا ایک شخص نے, اس کا نام تھا حکیم ابن حزام. جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا تو حکیم ابن حزام حضرت خدیجہ کے پاس آیا, وہ ان کا رشتہ دار تھا. انہوں نے کہا تمہارا نکاح ہوا ہے, میں تمہاری اور کوئی مدد نہیں کر پایا, اب میری چاہت یہ ہے کہ میں نے غلام خریدا ہے, آج کے بعد یہ غلام تمہارا ہو گیا, میں اور کوئی مدد تو نہیں کروں گا, بس یہ غلام تمہیں دے دیتا ہوں. چاہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بچہ بطور غلام کے لیا اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے بعد آج کے بعد آپ کا غلام ہے. جیسے بیویوں کی طرف سے شوہروں کو گفٹ دیے جاتے ہیں, جیسے شوہروں کی طرف سے بیویوں کو گفٹ دیے جاتے ہیں, اسی طرح سے حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر نامدار یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دیا غلام. ہمارے یہاں تو یہ گفٹوں پر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں, حالانکہ جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، رشتوں میں جو تحائف شوہروں کی طرف سے بیویوں کو دیے جاتے ہیں وہ واپس رہنا صحیح نہیں، اور بیویوں کی طرف سے جو شوہروں کو تحائف دیے جاتے ہیں وہ واپس لینا بھی صحیح نہیں ہے، اور تحفہ دینے کے بعد پھر واپس لینا کتنا برا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے برا ہونے کی مثالیں بہت بیان کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ عجیب مثال جو بیان کی وہ اسی بارے میں ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو گفٹ دیا اور پھر واپس مانگ رہا ہے، اس کے لیے حضور نے مثال بیان فرمائی، یہ ایسا ہے جیسے کتے نے الٹی کر دی، قے کر دی اور پھر واپس چڑھنے لگے۔ اس لیے شوہروں کی طرف سے بیویوں کو جو زیورات دیے جاتے ہیں وہ اگر تحفہ ہے، اگر وہ تحائف ہیں، تو آئندہ چل کر وہ واپس نہیں لینے چاہیے۔ ہمارے ہاں عورتوں پر جو دوسرے بہت سارے ظلم ہوتے ہیں، ان ظلموں میں سے ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر نے بیوی کو دیا اور 2500 زیورات، 3 زیورات ہم سے ہوئے، اب بعد بہت سارے رشتے ان زیورات کی وجہ سے کٹتے ہیں، تلخیاں اسی پر، شوہر بڑے غصے کے ساتھ کہتا ہے ہم سے سواری کہنے میں معلوم چن بات، اگر آپ نے اس کو تحفہ دیا اس کی اپنی مرضی ہے، وہ آپ کے پاس رکھے یا میکے میں رکھے یا جہاں چاہے، کیونکہ وہ مالک ہے، اور اگر آپ کو بطور تحفہ کے نہیں دینا ہے، واپس لینے کا ارادہ ہے، تو جس وقت آپ یہ تحفہ دے رہے ہیں اس وقت پہلے کہیے کہ صاحب یہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، ہم جب چاہیں گے تب واپس لیں گے، تو لڑکے والوں کو اختیار ہے کہ وہ آپ کا تحفہ قبول کریں، وہ تحفہ رہا ہی نہیں، وہ تو امانت ہے۔ پھر نکاح کے معاملات میں جو تحفے دیے جاتے ہیں وہ تحفہ ہے، وہ گفٹس ہیں، ان کو دینے کے بعد پھر واپس لینا صحیح نہیں ہے، رشتہ باقی رہے تب اور رشتہ ختم ہو جائے تب، اور اگر کسی کو واپس لینا ہے تو دیتے وقت پہلے کہہ دینا چاہیے صاحب یہ امانت ہے، یہ آریت ہے، جب چاہیں ہم واپس لیں گے، اس صورت میں لڑکے والوں کو اختیار ہے کہ آپ کی یہ چیز بطور امانت کے رکھیں یا اس کے بعد واپس کر دیں۔ یہ ڈاوا ڈور رکھنا کچھ پتہ نہیں یہ گفٹ ہے یا امانت ہے، اور بعض دفعہ جب نکاح کے بیلسوں میں سمجھاتے ہیں تو یہ کیا دے رہے ہیں آپ، تو نہیں آپ تھے تھے کہ اچھا سن چھوڑوں پانے پک وہ تو فوسط شاید خاندار سن کی چیز ذرا نہیں ہوں، اور آگے چل کر جب جھگڑے ہو جاتے ہیں تو بیوی کہتی ہے یہ میرا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے دیا ہے، شوہر کہتا ہے یہ میرا ہے کیونکہ ہم نے دیا، ہمارا واپس کر دو۔ اچھا نا پنوں پنوں، یہ جو پنوں پنوں بولتے ہیں، یہ پنوں کیوں بولا، جب آپ نے دے دی کوئی چیز تو واپس لینا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم میں واقعی تم اخداہن قنطارن فلا تأخذوا منہ شیئا، اگر تمہیں ڈھیر کے برابر بھی تمہیں اپنی بیوی کو کوئی چیز دی واپس مت لو، ورنہ دو ہی مت۔ تو خیر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زید ابن حارثہ غلام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، حضرت آپ کا غلام ہے، یہ بیوی کی طرف سے شوہر کو گفٹ۔ ہمارے یہاں کے سوسائٹی میں تو کہتے تھا نہیں نکاح، وہاں تھا وہ گفٹ۔ بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس زید ابن حارثہ غلام کے گویا مالک ہیں اور وہ آپ کا غلام ہے۔ ادھر سے اس زید ابن حارثہ کا باپ اس بچے کو ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے اسے بتایا کہ تمہارا بچہ ہم نے مکے میں دیکھا، یہ خود یمن کے تھے، وہاں سے یہ زید ابن حارثہ کا باپ خود اور اپنے ساتھ ایک دو رشتے داروں کو لے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور وہاں معلومات کرتے کرتے حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس وقت تک حضور نبی علیہ السلام کی عمر 40 سال نہیں تھی، 40 سال پہلے یہ زمانہ تھا، تو اس لیے گویا یہ اس وقت لوگ نہیں جانتے تھے یہ محمد رسول اللہ ہے، اس وقت تو لوگ کہتے تھے محمد ابن عبداللہ ہے، تو لوگوں سے اس نے پوچھا کہ میرا بچہ یہاں ہے، کیسے پتا چلے گا وہ کہاں ہے، اور سنا ہے کوئی محمد نام کا شخص یہاں ہے، اس کے بعد میرا بچہ ہے، لوگوں نے کہا ہاں وہ ہے، چنانچہ وہ شخص آیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور آ کر عرض کرتا ہے حضرت میں نے سنا میرا بیٹا آپ کے پاس ہے اور وہ غلام بن کر آپ کے پاس ہے، مگر وہ غلام نہیں ہے، وہ تو اصل میں چھینا گیا ہے، اور چھیننے کے بعد اس کو یہاں لا کر بیچا گیا ہے، تو ہم اپنے بچے کو لینے کے لیے آئے ہیں جس کو زبردستی غلام بنایا گیا، وہ زبردستی غلام بنایا گیا، ہم چاہتے ہیں ہم اپنا بچہ واپس لیں، لیکن چونکہ آپ کے قبضے میں ہے اس وقت، اس لیے اگر آپ ہم سے کوئی پیسہ مانگیں گے تو ہم وہ پیسہ دیں گے تاکہ ہم اپنا بچہ چھوڑا کر لے جائیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا بچہ ہے اور واقعی اس طرح سے چھین کر کے اس کو لایا گیا اور پھر مکے کے بازار میں بیچا گیا اور پھر حکیم نے خریدا، پھر حکیم ابن حزام نے خرید کر کے خدیجہ کو دیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وہ غلام مجھے دیا، تو اصل میں وہ غلام ہے نہیں، حکیم کا خریدنا درست نہیں، خدیجہ کا لینا بھی درست نہیں رہا، اور میرے ہاتھ میں وہ آیا تو میں بھی اس کا مالک نہیں، کیونکہ اصل میں غلام ہے ہی نہیں۔ چور بازاری کا مال اگر کوئی آدمی خریدے گا تو اسے وہ مالک نہیں بنتا، کسی شخص نے اگر کہیں سے موبائل اٹھایا اور لے جا کر کے وہاں بیچا اور بیچنے کے بعد پھر دکاندار آپ اس کو آگے بیچ رہا ہے، یہ خرید و فروخت ہی صحیح نہیں، کیونکہ تو مالک ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اصول آتا ہے کہ اگر چور بازاری میں کوئی مال پکڑا گیا اور مالک کہتا ہے یہ میرا مال ہے، اسے پوچھا بھائی آپ نے کس سے خریدا، کہ فلاں آدمی سے خریدا، تو آپ کا خریدنا صحیح نہیں، اس کا بیچنا صحیح نہیں، چیز اس کی ہے اس کے حوالے کر دو۔ اب اس کا جو پیسہ ضائع ہوا اس کا کیا ہوگا، اس کا فیصلہ قاضی کرتا ہے۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارا بیٹا ہے میں تمہارا بیٹا واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، بلاتا ہوں اسے۔ تو آج زید بن حارثہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تعارف حاضر، اس کو تم پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا قال ہوا ابی، یہ تو میرا ابا ہے، یہ تو میرا باپ ہے۔ وہ تعارف حاضر، اس کو پہچانتے ہو؟ قال ہوا عمی، کہا حضرت یہ تو میرا چاچا ہے۔ آپ نے فرمایا انہم اتیا، انہما اتیا لیأخذوا، یہ آئے ہیں تمہارے پاس تاکہ تم کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ایک دم وہ کھڑا ہو کر کے کہنے لگا بالکل نہیں، میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں پر تمام سیرت لکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ ایک بیٹا اجنبی گھر میں ہے، لیکن اس اجنبی گھر میں اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہوا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، وہ حضور کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اسے صاف انکار کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چھوڑ کر کے تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ باپ کچھ حیرت، کچھ غصہ، کچھ تعجب، کچھ غم، یہ ساری چیزیں جمع ہو کر کے حیران ہو کر پوچھتا ہے تو غلام رہنے پر تیار ہے؟ تو نے کہا بالکل، ان کا غلام رہنا مجھے پسند ہے، آپ کا بیٹا بننے کے برابر مقابلے میں۔ چنانچہ جناب رسول اکرم وہ چلا گیا واپس، چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو خانہ کعبہ میں لایا اور اعلان کر دیا آج کے بعد زید میرا غلام نہیں، یہ میرا بیٹا۔ بس اس کے بعد لوگ کہنے لگے زید ابن محمد، تو نام بدل گیا اس کا، اس وقت تک تھا زید ابن حارثہ، اب اس کا نام پڑ گیا زید ابن محمد۔ چونکہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا اور اپنے والد کو رد کر دیا، تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا آج کے بعد تم میرے غلام نہیں، آج کے بعد تم میرے بیٹے ہو۔ اور اس محبت کا اظہار پھر آگے اس طرح سے فرمایا، وہ جو زینب نام کی خاتون تھی حضور کے خاندان کی، اس سے فرمایا تمہیں اسے نکاح کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ پتہ نہیں کہاں کا لڑکا ہے، کس خاندان کا ہے، نیچ خاندان کا ہو سکتا ہے، اس کو غلام بنایا گیا اور بیچا گیا، فروخت ہوا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں اسے نکاح کرنے کے لیے، سوچ بھی نہیں سکتے ہم اس کے ساتھ نکاح کریں۔ حضور نے فرمایا تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بالکل تیار نہیں ہم، تو نہ زینب رضی اللہ تعالیٰ آماد ہیں، نہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ آمادہ ہیں، نہ اس کے بھائی آمادہ ہیں۔ کہ لگا حضرت عجیب بات فرما رہے ہیں، اتنے اونچے خاندان والے ہم ہیں اور اس بیچارے کے نہ جانے کہاں کا یہ بچہ ہے لاوارث، اس لاوارث بچے کے ساتھ آپ اس کا نکاح کر رہے ہیں؟ خود و فرمایا میں اس کا وارث ہوں، تم کو اس کا نکاح کرنا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں قبول۔ اب آیت نازل ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مؤمن مرد ہو یا عورت، کوئی اختیاری بات ہی نہیں رہے گا، اگر اللہ اور اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ کر دیا تو میں نکاح کرنا ہو۔ چنانچہ انہوں نے خوشی کے ساتھ، چاہت نہیں ہے، تمنا بالکل نہیں ہے، آمادہ بالکل نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے اور قرآن نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا حضرت آپ کا حکم ہے، ہم مان لیتے ہیں چاہے ہمارا دل مانے یا نہ مانے۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ بات ماننے کے معنی یہ ہے کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سامنے آئے تو اس وقت ایک ایمان والا کہے گا میری تمنا کے خلاف اگر یہ ہے تب بھی مجھے یہ بات ماننی، میری تمنا کچھ بھی نہیں، یعنی تکرار ہو جاتا ہے حضور کا آرڈر اور ہماری تمنا، ہماری چاہت کچھ اور ہے اور حضور کا حکم کچھ اور ہے۔ میری انسان کی چاہت یہ ہے کہ میں اس کا پیچھا کروں، کون ہے یہ اجنبی خاتون ہے، لیکن اللہ کا نبی فرما رہا ہے ہرگز نہیں، تب مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنی چاہت پر چلوں گا یا حضور کے فیصلے پر چلوں گا۔ میرے سامنے حرام ذریعے سے پیسہ کمانے کا موقع ہے، میں جھوٹی بل لکھ سکتا ہوں، میں فراڈ کر سکتا ہوں، میں کرنٹ سیکنڈر کر سکتا ہوں اور بہت بڑی دولت کما سکتا ہوں، لیکن ادھر سے اللہ کے نبی کا حکم آ گیا ایسا بالکل نہیں کرنا۔ ایک طرف سے میری تمنا ہے، ایک طرف سے اللہ کے نبی کا حکم ہے، ان دونوں کا ٹکراؤ ہے۔ اب مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اپنی چاہت پوری کرنی ہے یا اللہ کے نبی کو کی بات کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہمارا ایمان اس درجے کا ہے کہ ہمارے اپنی چاہتیں ذبح ہو جائیں مگر اللہ کے نبی کی بات پوری ہو جائے تو یہ ایمان ایمان کام نہیں، اسی کے نام ہے ایمان۔ اور اگر اس میں کمزوری ہے تو کمزوری ہونے کے معنی کیا ہے؟ ہم نبی کو مانتے ہیں مگر ان کی بات نہیں مانتے، ہم نبی کے محبت رکھنے والے ہیں مگر ان کی بات ہمیں قبول نہیں ہوتی، ان کی بات ہمیں ہضم نہیں ہو رہی ہے، ان کی بات ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ صرف زبان کے دعوے ہیں، حقیقت میں نہیں۔ اس زبان کے دعوے کے متعلق حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ انسانوں کو جب جمع کریں گے تو ایک منظر یہ ہوگا، کیا بخاری میں حدیث ہے، منظر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو جس کو سجدہ کرتا تھا وہ انہیں کے ساتھ جاؤ، تو پتھروں کو سجدہ کرنے والے پتھروں کو ڈھونڈیں گے، انسانوں کو سجدہ کرنے والے انسانوں کے پیچھے جائیں گے، یہ سارے معبودان باطل کو سجدہ کرنے والے اپنے اپنے معبودان باطل کو ڈھونڈیں گے، اور درمیان میں ایک جماعت باقی رہے گی وہ کہیں ان سے کہا جائے گا تم کیوں نہیں اپنے معبود کو ڈھونڈتے ہو، وہ عرض کریں گے ہمارا معبود ہمارا اللہ ہے، ہم اسی کے ساتھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تو تمہارا اللہ ہوں، تو جو ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تو تمہارا اللہ ہوں تو ایک دم سجدے میں گر جائیں گے. اس ایک دم سجدے میں گر جائیں گے تو اس وقت جو لوگ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا اللہ ہے، نبی ہمارا نبی ہے، مگر نہ اللہ کی بات ماننے کو تیار نہ نبی کی بات ماننے کو تیار، وہ بھی چاہیں گے اس وقت سجدہ کرنا مگر کر نہیں پائیں گے، وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے. تو سچے ماننے والے سجدہ کر پائیں گے، اور جھوٹے ماننے والے یعنی جنہوں نے صرف ذات کو تو مانا بات نہیں مانی، ہم نے مانا اللہ مگر اللہ کی بات کو ماننے کو تم تیار نہیں، ہم نے مانا نبی کو مگر ان کی بات ماننے کو ہم تیار نہیں، تو وہ چاہیں گے سجدہ کرنا مگر نہیں. چنانچہ حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کی کمر تختِ کتاب کھڑی ہو جائے گی، وہ جھکنا چاہیں گے جھک نہیں پائیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ دنیا میں جو آدمی سجدہ کرتا ہے اس سجدے کا نتیجہ وہاں نکلے گا کہ وہاں جب سجدہ کرنے کا وقت آئے گا تو بے تکلف انسان سجدہ کرے گا، اور جو یہاں سجدہ نہیں کرتا ہے وہ وہاں چاہے گا سجدہ کرنا، کہے گا صاحب میں بھی تو اللہ کے نبی کو مانتا تھا، میرا بھی ایمان ان کی ذات پر تھا، مگر وہ سجدہ نہیں کر پائے گا، اور چاہنے کے باوجود سجدے سے محروم ہو جائیں گے. تو اس کا کہا جاتا منافقین کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے اور سچے ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے. تو میرے بھائیوں، اس وقت امت مسلمہ کے بے شمار مسائل میں سے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت اپنی نبی کی ذات کو تو مانتی ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا نبی سردار تھا ساری کائنات کا، وہ سید المرسلین ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، مگر ان کی بات ماننے کو ہم تیار نہیں. زبان سے اگرچہ انکار نہیں کرتے مگر عملی زندگی گزرتی ہے کہ صاحب ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں مگر انہوں نے اگر کہا نماز پڑھنا تو فرصت نہیں، ہم اپنے نبی کی بات کو مانتے ہیں اگر انہوں نے کہا صدقہ دو تو اس کے لیے ہمت نہیں، ہم اپنے نبی کی بات کو مانتے ہیں مگر انہوں نے کہا یہ برے کام ان سے بچو تو بچ نہیں سکتے، آج کے زمانے کوئی بچ نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں نامکمل ماننا. اس نامکمل ماننے کا فائدہ نہیں ہوتا. چنانچہ اصول یہ ہے جو ایمان دنیا میں انسان کو حرام کام سے نہ روک پائے وہ ایمان قیامت کے دن جہنم میں گرنے سے نہ روک پائے. جس ایمان کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ آدمی کی آنکھ کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، جس ایمان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ حرام لقمے سے آدمی کو بچا نہیں پا رہا ہے، جس ایمان کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ وہ دھوکہ دینے سے آدمی کو بچا نہیں پا رہا ہے، جس ایمان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ دوسرے کو ستانے سے روک نہیں پا رہا ہے، جس ایمان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ اللہ کا حکم منوانے کے لیے آدمی ساری رات جاگنے کو تیار، اگر اسے کھیل تماشا دیکھنا ہو، اگر ڈرامے دیکھنے ہوں، اگر فلمیں دیکھنی ہوں یا بلو فلمیں دیکھنی ہوں یا ورلڈ کپ میچ دیکھنا ہو، یہ رات کو جاگنے کے لیے تیار، لیکن اگر اس سے کہا جاتا ہے کہ اتنی دیر کے لیے تم جاگو تو فجر کے بعد وہ نہیں ہو سکتا. جو ایمان والا فضولیات پر پیسہ خرچ کرنے کو تیار، اور اس ایمان والے سے کہتا ہے تمہارا نبی کا حکم ہے کہ اس کا پیسہ خرچ کرو، کہتا ہے یہ نہیں ہوگا. جس ایمان والے کی حالت یہ ہے کہ اس کا تمہارے ذمے حق ہے یہ حق ادا کرو، وہ کرنے کو تیار نہیں، اور جہاں اس کا حق نہیں وہاں ادا کرنے کو تیار. ایک مثال میں بتاتا ہوں، قرآن نے کہا جب کسی انسان کی وفات ہو جائے تو اس کی وراثت جیسے اس کے بیٹوں کو ملے گی ایسے اس کی بیٹیوں کو بھی ملے گی. بیٹا باپ کا وارث، بیٹی بھی باپ کی وارث. بیٹا اگر باپ کو کہتا ہے یہ میرا ابا ہے، بیٹی بھی باپ کو کہتی ہے میرا ابا ہے. باپ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے پر بہت پیسہ خرچ کیا، پڑھائی میں، لکھائی میں، شادی کرنے میں اور دوسری ضروریات پورا کرنے میں، بیمار ہوا تو علاج کرنے میں، اسی طرح سے اس باپ نے اپنی بیٹی پر بھی پیسہ خرچ کیا ہے، اس کے پڑھانے میں، اس کے لکھانے میں، اس کی شادی میں وغیرہ میں. اگر باپ بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے اس بہن کی شادی کر دی ہے اب اس کا کچھ نہیں ملے گا، تو تمہارے بھی تو شادی کر دی ہے تو تم کو بھی کچھ نہیں ملنا چاہیے. اب جب اللہ اور اللہ کا نبی کہتا ہے کہ اس بہن کا تمہارے مال میں حصہ ہے، وہ حصہ یہ دینے کو تیار نہیں، لیکن جس وقت اسی بہن کا رشتہ ہوگا تو جہیز کے نام پر پیسہ دینے کے لیے تیار، اور جہیز کے لیے بہت بڑی رقم، بہت بڑی دولت خرچ کرنے کو تیار ہے. یہی چیز اس کو دینی تھی بطور وراثت، وہ دینے کو تیار نہیں، اور یہی چیز دینی ہے بطور جہیز، یہی چیز دینی ہے بطور رسم، اس میں دینے کے لیے تیار ہے، اور نہ صرف تیار ہے بلکہ فخر کے ساتھ دیتا ہے اور مقابلے اور کمپٹیشن کے ساتھ دیتا ہے. اللہ کی نبی کی بات مان کر اگر دیتا تو اللہ کے نبی کا حکم پورا ہوتا، اور اللہ کے نبی کی بات مانے بغیر دے رہا ہے تو رسم پوری ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں بار بار میٹر لگانا چاہیے کہ ہمارا ماننا سچا ماننا یا کچا ماننا. سگریٹ پینے والا سگریٹ پیتا ہے، مانتے ہیں آپ کہ اس کے اندر نقصان ہے کہ ہاں کیا کیا نقصان ہے، کہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، منہ میں بدبو بھی آتی ہے، صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے، چھاتی کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، گلے میں بھی طرح طرح کے انفیکشن ہو سکتے ہیں. یہ سارا وہ مان رہا مگر چھوڑتا نہیں، یہ چھوڑتا نہیں، اس کا مطلب یہ ماننا جو ہے یہ نامکمل ماننا ہے، اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. ماننا حقیقت میں وہ ماننا ہے جس کے بعد آدمی فوراً نفرت کرے اور فوراً اس چیز کو چھوڑ دے. ایک ماننا ہوتا ہے حقیقی ماننا، ایک ہوتا ہے مصنوعی ماننا، دکھلاوے کا ماننا. ایمان وہ ہے جو حقیقی ہو، جس میں ذات کو بھی مانا جائے اور بات کو بھی مانا جائے. ذات کو ماننا ہے، ہم نے تسلیم کیا محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی، ہم نے مان لیا دیکھے بغیر. ڈاکٹر اقبال کے متعلق بہت ساری کتابیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی، بلکہ پوری لائبریری کھڑی ہے اقبالیات پر. ان کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہے روزگار فقیر، لکھنے والے کا نام تھا فقیر سید وحید الدین. وہ ڈاکٹر اقبال کے دوستوں میں سے تھے، اس لیے اس نے جو حالات لکھے ہیں وہ چشمدید واقعات لکھے ہیں. تو بڑے عجیب عجیب واقعات وہ لکھا کرتے ہیں ڈاکٹر اقبال کی مجلسوں کے، ان کی نجی زندگی کے، ان کے. مثلاً ایک دفعہ وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت کچھ پڑھا ہے، قانون، تاریخ، شاعری، ادب، ہسٹری، مذہب، یہ سارا آپ نے پڑھا ہے، لائبریریوں کے لائبریریاں آپ نے اپنے ذہن میں اتاری ہوں گی، اس پورے لٹریچر میں عجیب کتاب آپ کو کون سی لگی؟ تو ڈاکٹر اقبال خاموش رہے. اس کے بعد کرسی سے اٹھ کر اندر گئے اور وہاں سے کتاب لے کر گئے، کہنے لگے جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں سب سے عجیب کتاب یہ ہے، اس کا نام ہے قرآن. اور یہ کہہ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسی روزگار فقیر میں واقعہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر اقبال اثر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، پنجاب یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر آئے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے اللہ کی ذات پر لیکچر دینا ہے، آپ اس کے لیے کچھ پروف مجھے لکھوا دیں، کچھ پوائنٹس لکھوا دیں تاکہ میں لیکچر میں ہوں وہ استعمال بول سکوں. تو خدا کے پروف کے بارے میں کچھ چیزیں مجھے لکھوا دیجئے. تو ڈاکٹر اقبال نے ہنستے ہوئے اوپر اوپر کی زبان سے کہا بھائی اللہ کے بارے میں تو میرے پاس کوئی پروف نہیں. تو سارے چوکنا ہو گئے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ تو شاید اللہ کو مانتے ہیں. بالکل. تو آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی پروف ہی نہیں. کہنے لگا ہاں بالکل میرے پاس، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں سائنسی پروف، فلسفیانہ دلائل، منطقی دلائل، کچھ تاریخی دلائل. وہ رد کر رہے ہیں کہ نہیں ان میں سے کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے جو بھی دلیل لائی جائے گی اس میں کوئی نہ کوئی اعتراض آ جائے گا، جو ثبوت بھی پیش کیا جائے گا اس میں کوئی نہ کوئی اعتراض سامنے آ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا نہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں. اب جب سارے حیران ہو کر پوچھے ڈاکٹر صاحب آپ تو شاید اللہ کو مانتے ہیں، انہوں نے کہا بالکل. آپ کہہ رہے ہیں اس پروف نہیں ہے، ادھر سے کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں، تو کیوں مانتے ہیں؟ اس وقت ڈاکٹر اقبال مرحوم نے ایمان افروز بات جواب میں کہی، انہوں نے کہا میں اپنے پروف کی وجہ سے خدا کو نہیں مانتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے خدا کو مانتا ہوں. چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ہے، میں نے مان لیا، اپنے پروفوں کو میں نہیں ڈھونڈتا. ایمان اسی کا نام ہے. اگر ہم نے پروف جان کر کے پھر خدا کی ذات کو مانا، وہ ایمان نہیں بنا. ایمان تب بنتا ہے جب نبی کے کہنے پر ہم نے اللہ کی ذات کو مانا. اسی لیے کہتے ہیں خدا کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے پوچھو. اللہ کی ذات کا سب سے بہترین تعارف کرانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سب سے بہترین تعارف کرانے والا اللہ کی ذات. اللہ کی ذات نے جو بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ وہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے بارے میں بتایا وہ وہی ہے. ان کے کہنے سے ان کو مانا، ان کے کہنے سے ان کو مانا، ان سے ان کا تعارف لیا، ان سے ان کا تعارف لیا. لا الہ الا اللہ کے ذریعے محمد رسول اللہ کو سمجھے، اور محمد رسول اللہ کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ کو سمجھے. اسے وہ کہتے ہیں توحید خالص اور رسالت عظمیٰ. ایک مصنف نے لکھا کہ دنیا میں کہا جاتا ہے، دنیا میں کہا جاتا ہے وحدہ لا شریک ایک، میں کہتا ہوں وحدہ لا شریک دو. تم حیران ہو گئے یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہنے لگا ہاں میں بتاتا ہوں، معبود ہونے میں اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، اور رسول کامل ہونے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ لا شریک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات واحد ہے، ان کے مقابل کوئی نہیں ہے، نبی ہے ہونے کے اعتبار سے. اللہ کی ذات اپنی الوہیت و ربوبیت میں وحدہ لا شریک، اور محمد رسول اللہ اپنی ابدیت کبریٰ اور رسالت عظمیٰ میں وحدہ لا شریک ہے. ان کے مقام کا بھی کوئی نہیں ہے رسالت اور ابدیت میں، اور ان کے مقام کا کوئی نہیں ہے معبود ہونے میں. تمام معبودان باطل معبودان باطل، معبود صرف ایک ہے وہ اللہ کی ذات، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کوئی بندہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی نبی نہیں. لا نفرق بین احد من رسلی، اپنی جگہ ہے مگر اس کے باوجود تلک رسل فضلنا بعضنا بعض. میرے بھائیوں جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد پھر زندگی امتحانات کے ساتھ گزرے گی، قدم قدم پر وہ چیزیں آئیں گی. جی چاہے گا ہم یہ کام کریں اس میں فائدہ ہے، جی چاہے گا یہ کام ہم کریں اس میں لذت ہے، جی چاہے گا ہم اس راستے پر جائیں اس میں بہت مفاد ہے، جی چاہے گا اس راستے پر چلیں اس میں بڑی ترقیاں ہیں. مگر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا نہیں کرنا، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مفاد کو رد کر دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں. اور اگر ہم نے اس وقت حضور کی بات کو تو قبول نہ کیا، اپنے مفاد کو دیکھا، اپنی چاہت کو دیکھا، اپنے شوق کو دیکھا، اپنی رسموں کو دیکھا، اس کا مطلب ہمارا ایمان ایسا ایمان ہے جس میں ڈیفیکٹ، یہ ڈیفیکٹ والا ایمان اللہ تعالیٰ شانوں کو قبول نہ کیا. چنانچہ حدیث کے شرح کرنے والوں میں سے کچھ حضرات نے عجیب بات لکھی، وہ کہتے ہیں جس طرح سے آج کے مسلمان اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اگر اس طرح سے عرب کے کافروں کو ماننا پڑتا وہ فوراً مان لیتے کہ صاحب ان کو ہم کہیں گے یہ اللہ کا نبی ہے، کرنا کچھ نہیں تو یہ تو ہم بھی مان لیں گے. وہ سمجھتے تھے کہ نبی ماننے کے معنی ہے کہ ہماری زندگی میں سب چینج آ جائے گا، اس کے بعد ہم نے اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے پی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے پہن نہیں سکتے، اپنی مرضی سے بزنس نہیں کر سکتے، سب کچھ انہی کا ماننا ہوگا. وہ ہے ماننا. اگر انہیں پتا چل جاتا کہ بعد کے زمانے میں ایسے ایمان والے بھی ہوں گے کہ حضور کی ذات کو مانیں گے لیکن ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ تو کہتے ہم ان سے بھی آگے ہیں، ہم کو کیا فرق پڑے گا، ہم کہیں گے محمد رسول اللہ، آگے زندگی ویسے ہی گزاریں گے. تو زندگی ویسے ہی گزاریں گے اور زبان سے محمد رسول اللہ کہیں گے، وہ تو دیکھ رہے تھے حضور کو، حضور کے کمالات کو، ان کے اخلاق کو، ان کی امانت داری کو، ان کے حسن خلق کو، وہ تمام چیزیں ان کی نظروں کے سامنے تھی اور کبھی کبھی کہتے بھی تھے اس سے بڑا سچا کوئی نہیں. چاہے ایک مرتبہ ابو جہل مکہ مکرمہ میں حضور کے مکان کے باہر کھڑا رہا تقریباً آدھی رات، اور جب صبح کے نزدیک تھی تو واپس جا رہا تھا، دوسرا ایک آدمی ملا، اس نے کہا آپ کہاں تھے؟ کہہ لگا میں یہیں گیا ہوا تھا. اور تم کہاں تھے؟ کہہ لگا میں بھی وہیں گیا ہوا. کہاں گئے تھے؟ کہہ لگا بس بارہ بات ہوتے ہوتے اس نے کہا کہ میں گیا تھا اس مکان کے باہر جس مکان میں اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، تو میں ان کا قرآن سن رہا تھا، وہ رات کو جو تلاوت کرتے تھے بڑا لطف آتا ہے اس کو سننے میں. اس آدمی نے کہا مگر ہم تو کہتے ہیں وہ جھوٹا انسان ہے. کہہ لگا نہیں ہے وہ سچا، یہ تو ہم ویسے ہی کہتے ہیں جھوٹا ہے، سچا ہے، اور اس کا جو قرآن ہے وہ بھی سچا کتاب. کہہ لگا اچھا آپ کہہ رہے ہیں سچا؟ کہہ لگا بالکل. کہہ لگا پھر ہمیں اعلان کرنا تھا؟ کہہ لگا نہیں نہیں اعلان نہیں کرنا، ہے وہ سچا مگر ہم کہتے رہیں گے وہ جھوٹا. تو ایسا ماننا جسے ہم کہتے رہیں گے نہ ہمارا نبی سچا ہے مگر ہماری زندگی اس سے ہٹ کر کے ہو، اگر یہ ماننا عرب کے کافروں کے سامنے آتا تو شاید وہ کھٹ سے مان لیتے، کیونکہ ماننے کے بعد پھر وہ سمجھتے تھے کہ زندگی ساری چینج کرنی ہوگی. وہ اگر شراب پینے کے عادی تھے تو شراب چھوڑنا پڑے گا، وہ اگر بدکاریوں کے عادی تھے وہ بدکاری ترک کرنی تھی، وہ اگر غلط طریقے سے پیسہ کمانے والے تھے وہ چھوڑنا تھا، وہ اگر ظلم کرنے والے تھے وہ چھوڑنا تھا. ان کی ساری چاہتیں ختم ہو جاتی کیونکہ انہوں نے محمد رسول اللہ کو مان لیا. تو ماننے کے معنی ذات کو بھی ماننا ہے اور بات کو بھی ماننا ہے، اور بات کے ماننے میں اس وقت زیادہ مشکل آتی ہے جب انسان چاہتا ہے میں یہ کام کروں اور اللہ کے نبی کہتا ہے یہ کام مت کرنا. طبیعت آمادہ ہوتی ہے کہ اس کام میں مجھے فائدہ ہے، اس کام میں مجھے لذت ہے. نوجوان لڑکا ہے اس کا جی چاہتا ہے فلاں کے ساتھ میں افیئر سٹارٹ کرو، اور اللہ کے نبی کہتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اب یا تو اس کو اپنی چاہت کے مطابق چلنا ہے یا اللہ کے نبی کی بات مان کر کے اپنے آپ کو قابو میں کرنا ہے. دکاندار دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے اگر میں ملاوٹ کروں گا تو پیسہ اتنا زیادہ کما لوں گا، میں اگر فراڈ کروں گا تو اتنا پیسہ کماؤں گا، میں اگر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال بیچوں گا تو اتنا پیسہ کماؤں گا، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا. تو اللہ کے نبی کی بات مان کر کے اپنا نقصان برداشت کر لے، یہی ایمان کا تقاضا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تجارت کرنے والا جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرے قیامت کے دن میں میرے ساتھ ہوگا. اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا وہ تجارت کرنے والا جو بدیانتی کے ساتھ تجارت کرے وہ جہنم میں جائے گا. اب تاجر کو سوچنا ہے میں اس کیٹیگری میں جاؤں یا اس کیٹیگری میں جاؤں، دونوں حدیثیں موجود ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور دوسری حدیث میں فرمایا التجار یحشرون یوم القیامۃ نارا الا من بر واتقى او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. جس دور میں دین پر چلنا مشکل ہو، اس دور میں دین پر چلنا، جس دور میں حرام سے بچنا مشکل ہو، اس دور میں حرام سے بچنا، جس دور میں اللہ کے فرائض ادا کرنا مشکل ہو، اس دور میں اللہ کے فرائض ادا کرنا جبکہ ماحول بھی مخالف، جبکہ قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، بعدہ گھر والے بھی مخالف ہیں، ساری سوسائٹی مقابلے میں کھڑی ہے، اس وقت اللہ کے نبی کی بات پر مان کر کے چلنا. آج کے زمانہ وہی ہے جس میں مبارکبادی انسانوں سے نہیں مل سکتی. اس ایسی صورتحال کے بارے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی للغرباء، میری طرف سے مبارک ہو ان بیچارے غریبوں کو جو میرے دین پر چلنا چاہیں گے، لوگ ان کو تنقیدیں کریں گے، کرٹیسائز کریں گے، برا بھلا کہیں گے، ان کو بیکورڈ کہیں گے، ان کو دقیانوسی کہیں گے، مگر اس کے باوجود اس پر جمے رہیں گے، ان کو میری طرف سے مبارک ہو. جب سارا ماحول دینداری کا ہو، حرام سے بچنے کا ہو، اس وقت انسان حرام سے بچے اتنا بڑا کمال نہیں، لیکن جب چاروں طرف سے حرام کا کام ہو رہا ہو اس وقت انسان حرام سے بچے، یہی اصل کمال ہے. اور ایمان کی کسوٹی وہی ہے. ایمان نام ہے اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کی بات کو ماننا، ایمان نام ہے نبی کی ذات کو بھی ماننا، نبی کی بات کو بھی ماننا، بار بار میٹر لگانا چاہیے کہ میں کس درجے میں ایمان والا ہوں. اگر میرا ایمان اس درجے کا ہے کتنے ہی مفادات کا نقصان ہو جائے مگر میں نبی کی بات کو گرنے نہیں دوں گا تو ایمان پختہ ہے، اور اگر اس میں کمزوری آ رہی ہے تو اس کا علاج اسی دنیا میں کرنا ہے. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ڈاکٹر اقبال مرحوم کا مشہور شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے، یہ وفا کس چیز میں کرنی ہے کہ آپ کی بات مان کر کے میں چلوں گا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں وہ. کیونکہ جس نظم میں یہ شعر انہوں نے کہا ہے وہ جواب شکوا ہے، اور جواب شکوا دراصل اللہ کی طرف سے بندوں کی شکایت کا جواب ہے. اس میں گویا اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور یہ ٹھیک ترجمہ ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی کی بات کو مانا اس نے گویا میری بات کو مانا. اللہ جل شانہ ہمارے ایمان کا ایسا ہی بنائے، پختگی عطا فرمائے، اور آج کے دور کی ان برائیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرمائے، ایسی ایمانی غیرت عطا فرمائے کہ پیاری سے پیاری چیز اگر وہ حرام ہے ہمارے لیے چھوڑنا آسان ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. يا الله تیرے گھر میں جمع ہو کر، یا اللہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہو کر تیرے گھر میں، یا اللہ تجھے ہم اپنا اللہ مانتے ہیں، دیکھ کر کے نہیں مانتے ہیں، تیرے نبی کے کہنے سے مانتے ہیں، تیرے نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، تیرے کہنے پر مانتے ہیں. یا اللہ 1500 سال بعد ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں لیکن دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا نبی سچا نبی تھا. یا اللہ جس طرح سے ہم اپنے جسم کے اندر پائی جانے والی بہت ساری طاقتوں قوتوں کو مانتے ہیں حالانکہ ان کو دیکھا نہیں، ہم کو ڈاکٹر کہتا ہے بدن میں کیلشیم ہے ہم مانتے ہیں، ہم کو ڈاکٹر کہتے ہیں بدن کے اندر آئرن ہے ہم مان لیتے ہیں، ہم کو آج کے ماہرین کہتے ہیں بدن کے اندر قسم قسم کے وٹامنز ہیں ہم نے دیکھے بغیر ان کو مان لیا. ایسے ہی تو نے فرمایا میرا نبی سچا ہے ہم نے مان لیا. یا اللہ صرف دل سے ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ علی ہذہ شہادت نحیا و علیہ نموت. یا اللہ اسی گواہی پر ہم زندہ رہیں گے، اسی دین پر ہم قائم رہیں گے. تو نے خود ہی فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دنیا سے جب واپس آؤ گے تو اسلام اور ایمان لے کر واپس آنا، مرنا نہیں تب تک جب تک تم اپنے اسلام پر قائم نہ رہو. یا اللہ آج کے زمانے میں دیندار بننا بہت مشکل ہے، بار بار ارادے کرتے ہیں لیکن باہر کا ماحول جو ہمارا ہی بنایا ہوا ماحول ہے وہ اتنا گندا اور اتنا برا ہو گیا ہے کہ ہم مسجد میں تیرے نبی کی بات سن کر کے ارادے کرتے ہیں اب اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے لیکن باہر کے ماحول میں تنکوں کی طرح سے ہمارے ارادے بہہ جاتے ہیں. یا اللہ ہمارے ایمان کے اندر غیرت عطا فرما، قوت عطا فرما، ہم کو اپنا بنا لے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین. آج کے زمانے میں جب مسلمان دین سے دور ہوتے ہیں تو دنیا کی قومیں اسلام پر تنقیدیں کرتی ہیں حالانکہ وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے. دنیا والے کہتے ہیں سب سے بہترین دین اسلام اور سب سے بدترین قوم مسلم. یا اکرم الاکرمین یہ ہماری خامیاں ہیں، ہم اپنی خامیوں کو دور کرنے کی تو سے درخواست کرتے ہیں، ہم ارادے کرتے ہیں تو توفیق عطا فرما. جس بھائی کی جو تمنا ہے وہ تمنا پوری فرما، جو مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما، انفرادی مسائل ہیں وہ بھی حل فرما، گھروں کے مسائل ہیں وہ بھی حل فرما، بے روزگاروں کے لیے حلال روزگار عطا فرما، بیماروں کے لیے صحت و شفا عطا فرما، اور ساری دنیا میں اسلام کو مٹانے کی جو طرح طرح کی خفیہ اور علانیہ سازشیں چل رہی ہیں یا اکرم الاکرمین، اور اس میں مسلمانوں کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے اسلام کو تخت نقش بنایا جا رہا ہے، یا اللہ اس ماحول کو بدل دے، اور یا اللہ ایمان کو اور اسلام کو دنیا میں عام کر دے. جو اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں ان کو خود ہی اسلام کا علم بردار بنا. تو نے اس سے پہلے بھی کیا ہے، جس کا نظارہ ہم دیکھتے ہیں ہے یورش تاتار کے افسانے سے، آسمان مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے، کعبے کو گرانے والے کعبے کے محافظ بن گئے. آج کے زمانے میں تیرے دین کو مٹانے والے وہ فرعون و نمرود، یا اللہ تو یا تو ان کی گردنوں کو مروڑ دے اور ان کی یا تو ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، اور اگر مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کے شر سے امت مسلمہ کو اور اسلام کو محفوظ فرما. یا اللہ تیرے نبی نے اپنی ذات کے لیے اور ساری امت کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کا ہمارے حق میں قبول فرما. یا اللہ انہوں نے نفاق سے پناہ مانگی حالانکہ کوئی خطرہ نہیں تھا، انہوں نے پناہ چاہیے یا اللہ میری آنکھ غلط نہ دیکھے حالانکہ ان کی آنکھ غلط نہیں دیکھتی تھی، یہ سب ہمارے لیے تھا. یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، حرام سے بچیں، غلط دیکھنے سے بچیں، غلط افیئر سے بچیں. آج یہ نوجوانوں کو، یا اللہ جو نوجوان چاہتے ہیں برائیوں سے بچیں لیکن آج کا ماحول ان کو تنکا کی طرح بہا کے لے جاتا ہے، ان جوانوں کی جوانی کی حفاظت کے اسباب پیدا فرما دے، نکاح آسان فرما، جلد مقدر فرما. اللہ قبل من عین نکاح السمیع العلیم. سبحان اللہ.